الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے اور مختلف انداز سے دین اور رشد و ہدایت بیان بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے، کیونکہ امت کے اندر جو مسلمان شامل ہوتے ہیں وہ مختلف انواع کے اور مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شہر میں اور کسی بھی بستی میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم اور تعلم اور پڑھائی لکھائی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اسی حساب سے ان کی سمجھ، ان کی عقل، ان کا فہم وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہوتا ہے، زیادہ فہیم ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو جسمانی محنت اور مشقت کرتے ہیں یا مختلف اقسام کی محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کو اپنی عقل، اپنے فہم پر وہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو ایک عالم یا پڑھے لکھے آدمی کو ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ تمام امت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہے. اس میں دنیا کے ذہین ترین آدمی کے لیے بھی رشد و ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور جو دنیا کا غبی ترین اور ناسمجھ ترین شخص ہوگا اس کو بھی استثنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی رشد و ہدایت کا سامان موجود ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں قرآن کریم میں، وہ بعض اوقات مسلمانوں کو اور امت دعوت، جملہ انسانیت کو سمجھانے کے لیے مچھر اور مکھی کے پر تک کی مثالیں بیان کرتا ہے. اس لیے کہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہو، جن کو سمجھایا جا رہا ہو، تو کلام اور بات انہی کے لیول پر آ کر کرنی پڑتی ہے. اگر اتنی اونچی بات ہو اور ایسا عظیم فلسفہ ہو کہ جو عوام کو سمجھ میں ہی نہ آتا ہو، تو پھر جو پیغام ہے، جو کمیونیکیشن ہے، وہ مکمل نہیں ہوگا، تو فائدہ بھی پورا نہیں ہوگا. یہی اعتراض مشرکین نے اور کفار نے قرآن کریم پہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عظیم ذات ہیں، خالق مطلق ہیں، قادر مطلق ہیں، اور مثالیں قرآن کریم میں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ بالکل بے قیمت اشیاء کی، انسان کے سامنے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہی جواب دیا گیا کہ مقصد وہ تم کو سمجھانا ہے. جب تم آسمان اور زمین اور کائنات کی نشانیوں کو نہیں سمجھ رہے، اس کا اعتراف نہیں کر رہے، اللہ کی قدرت اس میں نہیں مان رہے، تو پھر آپ کے سامنے ایسی ہی مثالیں بیان کی جائیں گی. تو بہرحال یہ ایک ذیلی بحث ہے میں نے ابتدا کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک بیان کیا، اس کے اندر بظاہر ایک طبی رنگ بھی موجود ہے، ایک ظاہری رنگ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک باطنی پہلو بھی موجود ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، جسم میں باڈی میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہے درست رہے تو تمام کا تمام جسم ٹھیک رہتا ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو جائے یا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پھر باقی سارا کا سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ ٹکڑا وہ دل ہے۔ اب آپ اس کلام کی شان دیکھیے، کیا بہترین کلام ہے اور کتنا بامعنی کلام ہے۔ آج کل کے دور میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا بھی بہترین صحت کا مالک ہو، لیکن تمام کی تمام صحت کا راز اور انسان کی زندگی کی بقا وہ دل کے اوپر موقوف ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ دل میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، دل کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تو پھر انسان جتنا بھی مضبوط ہو، قوی ہو، لیکن وہ زندہ نہیں رہتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب نعمت سے نوازا ہے کہ انسان کی پیدائش سے قبل، یہاں تک کہ جب تک اس کا جسم بھی مکمل نہیں ہوا ہوتا، اس وقت یہ دل وجود میں آتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذمے یہ فریضہ لگایا ہے کہ ہر منٹ کے اندر 70 سے زائد مرتبہ پورے جسم کے کونے کونے تک خون پہنچاتا ہے، اور پھر اس خون کو واپس وصول کر کے، اس کو تازہ دم کر کے، اس کو ریسائیکل اور فلٹر کر کے دوبارہ بھیجتا ہے، اور یہ کام ایک منٹ میں 70 سے زائد مرتبہ ہوتا ہے۔ ہمارے باقی جتنے اعضاء ہیں، وقتاً فوقتاً ہم ان کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب سوتے ہیں تو آنکھوں کو سکون ملتا ہے، کان اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، چکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، یہ تمام سلسلے موقوف ہو جاتے ہیں بغرض آرام کے، لیکن نیند کے اندر بھی دل اپنا کام وہ بخوبی انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہونے میں اور مرنے میں فرق ہی یہ ہے کہ جس شخص کا دل ابھی کام کر رہا ہے کہا جاتا ہے یہ بے ہوش ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر دل کام چھوڑ دے تو پھر وہ فوت ہو جاتا ہے اور زندگی کی علامات اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو اس کا ایک میڈیکل پہلو ہے، جسے آپ طبی پہلو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باست مبارکہ ہے وہ صرف ہمارے سامنے ظاہری احکام بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف ہمیں طبی سہولیات یا میڈیکل تھیوریز سمجھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا مقصد وہ ہماری نجات ہے، وہ ہماری ہدایت اور کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث اور آپ کی جو مشن ہے، جو دنیا میں آمد کا آپ کے اصل مقاصد ہیں، قرآن کریم نے اس کی مختلف مقامات پر نشاندہی کی ہے۔ مثلا یتلو علیہم آیاتک، ایک ایسا پیغمبر، ایسے اللہ کے رسول جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات مسلمانوں کے اور انسانوں کے سامنے پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ پیغمبر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ امت کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، والحکمت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانیت کو اور امت کو حکمت سکھاتے ہیں، ان کو فہم بتاتے ہیں، ان کو عقل اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے لیے تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو آخری جو حکم بیان فرمایا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے انتہائی اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں مومنین کی شان اور مومنین کے علامات بیان فرمائی ہیں، وہاں ایک آیت نازل ہوئی، والذین هم للزکات فاعلون، اور اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو زکات پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں علماء کرام نے ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک زکات وہ ہے جب سال گزر جاتا ہے تو مال کے اوپر فرض ہوتی ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر اپنے باطن کی صفائی کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، اور اپنے دل کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے بھی زکات اور زکا یزکی تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر کی صفائی کے لیے عربی کے اندر دوسرے الفاظ موجود ہیں، جسے آپ کہتے ہیں طہارت، ہم اردو میں کہتے ہیں صفائی کرنا۔ طہارت جسم کی ہوگی، طہارت کپڑے کی ہوگی، طہارت مسجد کی ہوگی، لیکن جو تزکیہ ہے یہ ایک ایسا زبردست لفظ ہے عربی میں کہ جس کا تعلق خاص طور پہ مومن کی حس لطیفہ کے ساتھ ہے، سکس سینس کے ساتھ ہے، یا ہم کہتے ہیں ہمارے حواس کے ساتھ ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے اسی کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مبارک میں کر دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر مسلمانوں کے دلوں کو، مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کی باطنی حالت کو درست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بہترین جسم عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ہی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے سامنے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ کیسے زندہ کریں گے، اور جب ہڈیاں بالکل راکھ بن چکی ہوں، پاؤڈر بن چکی ہوں، وہ کیسے وجود میں آئیں گی، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی خلقت بھول بیٹھا ہے۔ پہلی دفعہ پیدائش کس کے کمال سے ہوئی ہے اور اس میں کس کا عمل دخل ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا؟ بظاہر یہ گوشت کا لوتھڑا جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بہت زیادہ خاصیات رکھی ہیں، باقاعدہ اس کی اپنی ایک کائنات ہے۔ علماء کرام نے اس طرح اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جیسے ہمارے ظاہری جسم کے اعمال ہوتے ہیں اور ہم ان پر حکم لگاتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج پر جانا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی وہ فرض ہے، یہ سارے ہمارے جوارح اور ہمارے پارٹس آف دی باڈی کے اعمال ہیں، اسی طرح جسم کے بھی، اسی طرح دل کے بھی کچھ احکام ہیں اور ان کے اوپر شریعت کا حکم لگتا ہے۔ شراب پینا یہ ہمارے جسم کی حرکات اور سکنات والا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہر مومن کو اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ چوری کرنا ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ناپسندیدہ ترین عمل ہے اور اس کے اوپر سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح دل میں اٹھنے والی امنگیں، دل میں آنے والے خیالات اور جذبات، اور دل میں اٹھنے والے مقاصد، یہ بھی شرعی اعتبار سے ان کو کنٹرول کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ہر وہ عمل کہ جس میں اخلاص شامل حال نہ ہو، جس جو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہ ہو، جس میں کسی اور مقاصد کی ملاوٹ شامل ہو، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل آخرت کے لیے سرمایہ نہیں بنتا۔ تو پتہ چلا کہ اخلاص یہ ایک ایسی زبردست اور قیمتی چیز ہے کہ جس کے نہ ہونے کے وقت انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، انسان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اخلاص کا ہونا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے للہیت ہونا، تقوی کا ہونا، دین سے محبت ہونا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہونا، اور دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، کر گزرنا، یہ تمام امیدیں اور یہ تمام خیالات، یہ تمام دل کی امنگیں، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ یا بالفاظ دیگر میں آپ کے سامنے ایسے بیان کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فرض ہیں، ضروری ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں، ایسی خرابیاں ہیں کہ جن کا تعلق بظاہر صرف اور صرف انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ تکبر ہے، اتنی خراب بیماری ہے۔ جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الکبریاء و ردائی، بڑائی یہ صرف اور صرف میری شان ہے، جو اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے لڑائی کرتا ہے، اللہ سے جھگڑا کرتا ہے اس کی شان کو اپنے لیے قریب کرنے کی کوشش میں۔ تو تکبر یہ نہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، نہ پیروں سے ہوتا ہے، نہ اس میں آنکھوں کا عمل دخل ہے، نہ کانوں کا عمل دخل ہے، یہ دل کا عمل دخل ہے۔ تکبر سے دور رہنا، تکبر سے محفوظ رہنا، تکبر سے دور رہنے کی دعا کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے گویا کہ فرض ہو گیا ہے۔ اور جو اس کا مرتکب ہوگا وہ حرام کا مرتکب ہوگا، وہ غلط چیز کا مرتکب ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام قسم کے جو احکامات اور علامات ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان فرمائے ہیں، اس میں پہلا اہم ترین مقصد وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب امت مسلمہ کے سامنے رکھ کر اور اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ حکمت یعنی زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی کے اندر ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے، یہ ہم اور آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ ہماری اور آپ کی مثال وہ گویا ایسے بچے کی ہے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوا، ابھی تک اس کی عقل نے مکمل طور پہ کام شروع نہیں کیا۔ اس کو ہر وہ چیز چاہیے جو اس کو موجودہ حالت میں فائدہ دے رہی ہو، مزہ دے رہی ہو، اس کو خوبصورت لگ رہی ہو۔ بچے کو بخار بھی ہوتا ہے، نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، آج کل کے حالات میں آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اس کو آئس کریم چاہیے، اس کو کولڈ ڈرنک پینی ہے، اس کو ہر قسم کی وہ الٹی سیدھی ٹافی وہ چاہیے، ہر حال میں روتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، والدین کو تنگ بھی کرتا ہے، لیکن والدین اس کو وہ چیز ہرگز نہیں دیتے۔ اس لیے کہ پتا ہے کہ اس عمل کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نزلہ زکام وہ خدا نخواستہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو وہ بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنی نفس کی خواہشات کے حصول کے لیے بزد ہے اور کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا فہم عطا فرما دیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے باتیں ہیں کہ ہم جان گئے ہیں کہ اگر ہم اس کے مرتکب ہو گئے تو مستقبل میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن ہم عقل کل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ تمام سرچشمے ہدایت کے، وہ تمام اعلیٰ ترین علوم جو ایک نبی اور پیغمبر کے پاس ہوا کرتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہیں۔ لہذا ہماری رہنمائی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھائے. ہماری مثال اس بچے کی ہے جو صبح اٹھتا ہے مال کی طلب میں بھاگتا ہے, جو صبح اٹھتا ہے دنیا کی لذتوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے, جو صبح اٹھتا ہے اور اپنے پیٹ میں کیا ڈالے گا اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے. اس کو اس سے آگے کی کوئی خبر نہیں کہ یہ جو بڑے بڑے بینک بیلنس اور بنگلے جمع کیے جا رہے ہیں, یہ جو بڑی بڑی پراپرٹیاں اور جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں, آگے جا کے مستقبل میں اس کا کیا فائدہ ہے اور یہ ہمیں کتنے بڑے مشکلات میں ڈال سکتا ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے کہ دنیا کے اندر جتنا زیادہ مالدار شخص ہوگا آخرت میں اس کو اتنی زیادہ مشکلات جواب دینے میں ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں, آپ کے بتائے ہوئے راستے ہیں, وہ ہمیں اور آپ جو بچوں والے ذہن کے مالک ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیے تمام تر جو کائنات میں وجود ہے اس کی انتہا دنیا نہیں ہے, بلکہ اس دنیا کے بعد قبر میں جانا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جواب دینا ہے, منکر نکیر کو جواب دینا ہے, حشر میں نام اعمال پیش کیا جانا ہے اور اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور جوابات دینے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم کمثل الوالد لولده او کما قال, کہ میری مثال تمہارے لیے ایسے ہے جیسے ایک باپ کی مثال اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو تمام فلسفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک امتی کی مثال ایک بچے کی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا شے فائدہ مند ہے, کس چیز سے بچنا ضروری ہے, کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سرخ روئی حاصل ہوگی, اور وہ کون سے غلط کام ہیں جس سے اللہ کے ہاں بندہ معذب اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور آپ کے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سپرد کی گئی ذمہ داریاں ہیں ان میں شامل ہے, اور اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, اور امت کے تزکیہ کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. اس لیے کہ ذرا سی غور کرنے کی بات ہے, ایک انسان شراب پیتا ہے, کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ غلط خیال پیدا ہوا کہ گناہ کیا جائے اور شراب کا مزہ حاصل کیا جائے. اگر اس کے دل میں اس خیال کے مقابلے میں فوراً یہ بات آ جاتی کہ نہیں, شراب پینے والا اللہ کو ناراض کرتا ہے, تو وہ کیوں پیتا؟ پتہ چلا کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے. جو شخص زنا کرتا ہے, جو شخص چوری کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے, ہر چیز کا جو بنیاد ہوگی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی وہ نفسانی خواہشات اور وہ شہوات ہیں جس کی کوئی لگام نہیں ہے, جس کو کنٹرول کرنے کی اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے, اور دل میں خیال آیا اور غلط راستے پہ چل پڑا. اس کے مقابلے میں آپ اور ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں موجود ہیں, فرض نماز با جماعت ادا کی. آپ میں سے ہر شخص جو مسجد تشریف لایا ہے وہ کیوں لایا ہے؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا تقویٰ ہے. جب مؤذن نے آذان دی کہ آؤ نماز کی طرف, تو دل میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ اللہ کے گھر جانا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہوا حکم اور فرض وہ پورا ہو جائے. تو قدم اٹھ گئے اور چل پڑے, مسجد آ گئے. اس میں بھی دل کا دخل ہے. آج کل آپ حضرات جانتے ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں ایک عجیب قسم کا معاملہ شروع ہے. پیر صاحب بیٹھے ہیں اور بڑا زبردست قسم کی ان کی مجلس ہوتی ہے, اور آس پاس ان کے مرید بیٹھے ہیں, اور مرید ان قریب بس پیر صاحب کو خدا اور پیغمبر کا درجہ نہیں دے سکتے لوگوں کے ڈر سے. باقی پیر صاحب کے اندر ساری خوبیاں اور ساری کرامات موجود ہیں. یہ تزکیہ نہیں ہے, یہ دکانداری ہے, یہ عوام کو گمراہ کرنے والی باتیں. تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا کیا ہے, ان صحابہ کرام کا جو اسلام سے پہلے چھوٹی سی بات پر لڑائی شروع ہوئی اور 100 سال تک وہ لڑائی چلی, اور کئی ہزار اس میں جو ہے لوگ قتل ہو گئے مارے گئے، لیکن ضد نہیں چھوڑی اور بدلہ نہیں چھوڑا، اور جو جہالت کا جو رنگ غالب تھا اس کی وجہ سے قتل و قتال ہوتا رہا. اور کئی تاریخ میں واقعات موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اسلام کے ستون اور اللہ کے غیرت مرد مجاہد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اس سے پہلے وہ اسلام کے خلاف بڑے شدید تھے، اور احد کے اندر جو 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے وہ انہی کی کوشش تھی اور انہی کی حکمت تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب زانو دو زانو ہو کے بیٹھے تو پھر وہی لوگ تھے کہ بازار اور گلیوں میں تین بر اعظموں کا خلیفہ عمر، ان کو ایک دیہاتی خاتون وہ کہتی تھی کوئی بات تو حضرت عمر بڑے اطمینان سے اور حوصلے سے کھڑے ہو کے سنتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے. وہی حضرت عمر جو تین بر اعظموں کے خلیفہ اور اہل اسلام کے بڑے، اور خطبے کے دوران ایک عربی نے پوچھا کہ آپ کے پاس دو کپڑے ہیں، اس غربت کی دور میں یہ دو کپڑے کہاں سے آئے، اس کا منی ٹریل بتائیے. آج کل منی ٹریل پوچھ لیتے ہیں تو لوگ بڑی مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے اس کا جواب دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی خاص باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ شروع فرمائی. علماء کرام نے اس کی بڑی سیدھا سا جواب دیا ہے کہ تزکیہ اگر کسی شخص کو حاصل کرنا ہو، اپنے دل کو کنٹرول میں کرنا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہو، غلط راستے پر چلنے والی امنگیں اور امیدوں کو روکنا ہو، تو اس کا سب سے پہلے جو راستہ ہے وہ دین کی صحبت ہے. کیا ہے وہ؟ دین کی صحبت ہے. یعنی اللہ سے ڈرنے والے مسلمان بھائی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے دین والے علماء کرام، اور اسی طرح ہمارے بزرگان دین، یہاں تک کہ گھر کے اندر کوئی ایسا بھائی موجود ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ عطا کی ہے، جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کریں. دیکھا جائے کہ وہ کیسی اعمال کرتے ہیں. جب کوئی ان کو گالی دیتا ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ان کا کوئی حق مارا جاتا ہے تو وہاں پہ وہ کس طریقے سے پیش آتے ہیں؟ جب کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ ہو، کسی بچے کو، کسی بھائی کو گناہ سے روکنا ہو، تو کون سا طریقہ اپنایا جا رہا ہے؟ جب یہ ساری ان کی زندگی کی اٹھک بیٹھک شب و روز اس کی آبزرویشن ہو جائے، اس کا مشاہدہ ہو جائے، تو پھر خود بخود دین اسلام کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ دل میں جذب ہونے لگتی ہے. اور ظاہر بات ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، آپ کی خوشبو، آپ کی خوش رنگی، وہ صحابہ کرام نے ایسی جذب کر لی کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی استاد نہیں ہے، ایسا کوئی معلم نہیں ہے جو کھلا چیلنج کرتا ہو کہ ساری زندگی میں میرے جتنے شاگرد ہیں کسی ایک کو بھی اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے. آپ نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کوئی استثنا نہیں ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جس نے ایک مرتبہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کو اپنا رول ماڈل بنا لو، اس کا دامن تھام لو تو کامیابی حاصل ہو جائے گی. یہ ہماری دین کی حقانیت کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے. تو یہ ایک مختصر سی میری معروضات تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ عام طور پہ ہمارے بھائی لوگ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، ان کو مسجدوں کی طرف لاتے ہیں، ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور بالکل صحیح بات ہے، کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین کے انتہائی اہم احکامات میں سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا نخواستہ نماز میں کھڑے ہوں اور دل میں غلط قسم کے خیالات آ رہے ہوں، سجدے میں بندہ پڑا ہو اور دل میں یہ چل رہا ہو کہ رشوت کیسے لی جائے گی، اور رکوع میں جا رہا ہو اور دل میں ڈکیتی کے پلان بنائے جا رہے ہوں، تو یہ رکوع، یہ سجود، یہ نمازیں، یہ ہمیں آخرت میں نجات نہیں دلا سکتی. اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے، تاکہ دل اور ہمارا جسم وہ دونوں ایک پیج پر آ جائیں، وہ دونوں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اللہ کے لیے ہی زندگی گزارنی ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے ہی پیش ہونا ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللہ تبارک و تعالی پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کرے، یہاں جو وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، ہم بہت ہی زیادہ مشکل میں ہیں، ہم بہت ہی زیادہ بے یاری اور مددگاری کی صورت حال میں ہیں، تمام ہمارے بھائی وہ پریشان ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے اس کو دور کر دے. جو ہمارے مسلمان بھائی، ظاہر بات ہے کہ تمام نظام درہم برہم ہوا ہوا ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے شعبے کے اندر تکلیف درپیش ہے، یہاں تک کہ دینی مدارس اور مساجد جو اس وقت اللہ کے دین کے پروانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ علماء اور حفاظ کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، وہ بھی اب تک بند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر اپنا فضل کرے، اور یہ جو مشکلات ہیں اور یہ جو آفات ہیں ان کو جلد از جلد دور کر دے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی کامل اور اکمل صحت دے. اور ہمارے اور آپ کے جتنے بھی بڑے ہیں، بزرگان دین ہیں، گھروں کے بزرگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ رکھے. اور جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول کرے. جو بیمار ہیں ان کو جلد صحت کامل اور شفا عاجلہ دے دیں. ہمارے ایک بھائی نے دعا کی، وہ اپنی نوکری کے حوالے سے پریشان ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اپنے غیب کے خزائن سے بہت زیادہ رزق عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ علی علی صلی اللہ علیہ وسلم.